اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهم الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أسرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الامام مسلم رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في امته من قبلي الا كان له في امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم وفقنا ان ندعو الى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين يا رب العالمين. جیسے کہ میں نے کل شام یہ عرض کر دیا تھا کہ آج ہماری گفتگو کلیتاً کتاب و سنت کے منصوص معاملات پر مشتمل ہے. نصوص کتاب و سنت اب تک جو ہم نے وقت لگایا ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم گویا کہ آسمان سے زمین کی طرف آتے رہے یا پھر ماضی بعید سے ہوتے ہوتے حال تک پہنچے ہیں. تو یہ گویا کہ ٹو ڈائمنشنل اسٹڈی تھی. دو ابعاد ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ اس وقت یہ کرہ ارضی جس میں ہم بھی ہیں آباد ہیں, پوری نوع انسانی ہے, ہر فرد نوع بشر ہے, اس پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی تھی, اپنے اثر اور نفوذ کے اعتبار سے اب وہ عالمی ہے, گلوبل ہے. اس میں الہاد, لادینیت, یہ اس کے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. اور جو چمک دمک ہے اس کی, جو مادی علوم کی ترقی ہوئی ہے اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جن بلندیوں کو چھوا ہے, اس کی وجہ سے اس کا روب بے پناہ ہے. اب اگر کسی شخص کی کوئی حقیقی اور واقعی کمٹمنٹ ہے, دلی تعلق اللہ کے دین کے ساتھ, اگر اسے میسر آ گیا ہو, اٹس اے بگ اف, بہت بڑا اگر ہے یہ. اکثر و بیشتر لوگ جو بظاہر دینی کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں, ان میں یہ شرط پوری نہیں ہوتی, اسی وجہ سے ان کی گاڑی نوکنگ کرتی رہتی ہے. وہ ان کی پرسنل کمٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ کچھ خارجی سے اسباب ہوتے ہیں, وقتی سے جذباتی معاملات ہوتے ہیں, جس کی لپیٹ میں کسی دینی کام میں شریک ہو گئے, کسی شخص کی تحریر سے تقریر سے متاثر ہو گئے, کسی اور جذباتی لمحے میں کوئی چیز ہے جس نے موٹیویٹ کر دیا, قدم آگے بڑھا دیا. لیکن وہ شعوری اور ذہنی اور فکری اور قلبی گہرائی کے ساتھ کمٹمنٹ, یہ بالکل دوسری شے دیگر ہے. یہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف شے. اس کے بارے میں تو وہ بات صحیح ہے جو میں نے نشرت ثانیہ کے آخر میں لکھی ہے کہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے, یہ داعیہ اندر سے جب بیدار ہو جائے, تو پھر یہ اپنے راستے تلاش کرتا ہے, ہر رکاوٹ سے نبردازما ہو سکتا ہے. یہ داعیہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو آدمی عبور کرتا ہے, کوئی شے اس کے راستے میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, فرشتوں تک کو جھکایا ہے, اس کے آگے تو اور کون رہ گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ شعوری نہیں ہوتی, جس کو کہ سورہ یوسف میں کہلوایا گیا حضور کی زبان مبارک سے, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ کوئی ڈاگمیٹک انداز نہیں ہے, اندھا بہرا عقیدہ نہیں ہے, یا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات نہیں ہے. یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں, نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی. اصل میں یہ ساری ایکسرسائز جو ہم نے کی ہے, میرے 3 دن لگے ہیں شدید مشقت کے اور آپ کے 4 دن, اس کا مقصد یہی ہے. میرا مزاج بالکل برعکس ہے ان لوگوں کے مزاج کے, کہ جو لوگوں کو کسی جذبے سے متاثر کر کے بس پھر حرکت میں لے آنا چاہتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اپنے ذہن کو بھی کام میں لائیں. جہاں ذہن کام میں آتا ہے قوا جو ہے ان میں اضمحلال آتا ہے. اس سے تو یہ ہے کہ سوچ بچار نہ ہو, غور فکر نہ ہو, بس موٹیویٹ کر دو اور چلا دو اور دوڑا دو اور کارکن بنا کر رکھ دو. یہ طرز جو ہے اس سے گاڑی تیز چلتی ہے, رفتار زیادہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ میں اس کے بالکل برعکس یہ چاہتا ہوں, اپنے لیے بھی اسی کو پسند کرتا ہوں کہ جو بھی کروں علی وجہ البصیرت کروں, دائیں بائیں کا علم بھی ہو. میں نے دایاں راستہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا, بایاں چھوڑا تو کیوں چھوڑا, اس راستے پر چل رہا ہوں تو کیوں چل رہا ہوں, میرے پیچھے کون ہے, اسلاف میں سے کن کے ساتھ میرا تعلق ہے, اس کی تاریخ کیا ہے اس راستے کی, مجھے معلوم. پھر یہ کہ میرے فرائض کا وہ کانسیپٹ کیا ہے جس کے تحت کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ کوئی مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہو, کسی نے مجھ پر. اب ایک تو مسمرزم وہ ہوتا ہے جو وہ ایک خاص طریقے پر کسی کو معمول بنا لیتا ہے آدمی, اور پھر آدمی اس کی حکم کے تحت حرکت کرتا ہے. ایک یہ ذہنی فکری مسمرزم ہوتا ہے جس کے تحت کے کچھ لوگ پوزیس کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور پھر ان سے کام لیتے ہیں, اپنی لیڈری کی گاڑی چلواتے ہیں, اس کے اندر گھوڑوں کی جگہ ان کو جوتتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی کی گاڑی میں گھوڑا بن کر جت گیا ہوں. سوچتے رہنا چاہیے آدمی, غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ میرا اپنا راستہ حاضر ہی سبیلی, یا یہ کہ کوئی اور مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو میں اپنے لیے بھی اسے پسند کرتا ہوں کہ اسی طرح اعلیٰ وجہ البصیرت چلوں, جس راستے پر چلوں, اور آپ کے لیے بھی مجھے یہی پسند ہے. اسی وجہ سے اس مرتبہ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ یہاں آپ حیران ہوں گے ان تربیت گاہوں سے کتنی مختلف تربیت گاہ تھی ہماری, یہ اسی لیے اس کا عنوان بدل دیا تھا, اسی لیے میثاق میں اتنا بولڈ شائع کیا اس کو کہ ایک نظریاتی ریفریشر کورس ہے یہ. اس میں ہم نے قیام اللیل کا بندوبست نہیں کیا, اس میں ہم نے درس قرآن کا اہتمام نہیں کیا, اس میں درس حدیث کا اہتمام نہیں کیا. وہ چیزیں ریپیٹ ہو کر وہ گویا کہ ایک طرح سے انسان کے لیے اس کی وہ ایک عادت ثانیہ بن چکی ہے ہمارے یہاں. یہ ضرور اہتمام میں نے کیا حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ نمازوں میں آپ منتخب نصاب کے وہ جو دروس ہیں ان کو پڑھیں, وہ ذہن میں تازہ ہوتے رہیں. اور یہ گویا کہ ایک طرح سے اس حکم پر عمل بھی ہو گیا کہ جو سورۃ المزمل کے آخر میں آیا ہے کہ یہ رات کے قیام کی بجائے اب یہ ہے جو جس کا بدل تمہیں دیا جا رہا ہے, واقیم الصلاۃ واتو الزکات, کہ اقامت صلات میں اس کا بدل ہے. تو اقامت صلات جو فرض نمازوں کا نظام ہے اسی میں وہ چیزیں آئیں دہرائی جائیں. اور جن حضرات نے بھی اس منتخب نصاب کا مطالعہ کیا ہے, اس کو سنا ہے, اس کو پڑھا ہے, خود بخود وہ چیزیں تازہ ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ جو بھی ایکسرسائز ہم نے کی ہے یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا افق ذہنی وسیع ہو, اس وقت کی دنیا کے بارے میں بھی ہماری معلومات اور اس کے اندر جو برسر کار عوامل ہیں ان کے بارے میں ہمارا فہم جو ہے وہ وسیع بھی ہو, گہرا بھی ہو. پھر ماضی کے بارے میں بھی ہمارا ایک خاکہ, ایک تو پوری امت مسلمہ کا اور نہ صرف اس موجودہ امت مسلمہ کا بلکہ ایک ہلکا سا دھندلا سا خاکہ کم سے کم سابقہ امت مسلمہ کا, وہ بھی شامل رہے. پھر خصوصاً برز عظیم پاک و ہند کا معاملہ کیا رہا ہے, یہاں کون کون سے مذہبی طبقات ہیں, کیا ان کا صغرا کبرا ہے, تاریخ میں ان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, یہاں اسلام جو آیا تھا اس کے انٹیگرل جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں, ان کا اس کل کے اندر کیا مقام ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں کہ جن پر ہم نے گفتگو کی ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ آپ نے سن لیا, میں نے کچھ بیان کر دیا, پڑھ کے سنا دیا, کافی ہو گیا. آئندہ کے لیے اب ان چیزوں کو آپ مستقل اپنی اس تنظیمی جو ایک دعوتی اور توسیعی جو بھی جد و جہد ہے اس کا جزو لا ینفق بنائیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ تمام نقیب حضرات, امیر لوگ, عمراء, وہ سب کے سب شریک ہوں تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر اسے انکارپوریٹ کریں آگے اپنے اس نجاتی نظام کے اندر بھی, ان کے مطالعے کا معاملہ, ان کے اوپر گفتگو, ان کے بارے میں غور و فکر, تاکہ یہ فکر جو ہے یہ پورے طور پر راسخ ہو جائے. اس کے جو مختلف گوشے ہیں وہ تمام واضح رہے. یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وقتاً فوقتاً آدمی کو تشویش لاحق نہیں ہوتی. اب جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ خالص نصوص کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اس میں ہماری اپروچ آسمان سے زمین کی نہیں ہے بلکہ زمین سے آسمان کی طرف ہے. یعنی یہ کہ ایک فرد مسلم، ایک مسلمان کے جو اس وقت دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں ان میں سے 99,999 بلکہ اور زیادہ کیجئے، 100,000 میں سے شاید ایک کوئی ہو جو نو مسلم ہو، بلکہ 1,00,000 میں کوئی ایک ملے گا جو نو مسلم ہو، جس نے خود اپنے چوائس سے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اسلام قبول کیا ہو. باقی تو سب اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. پھر مختلف لوگوں پر مختلف اثرات رہے، کچھ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا، کبھی دین کی کوئی بات کان میں پڑی ہی نہیں. وہ جو کہا تھا اکبر الہ‌آبادی نے، گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، رہے صاحب کے دفتر میں اور مرے پتہ نہیں کہاں، مرے ہسپتال جا کر. وہ دوسرا شعر ہے لیکن مضمون وہی ہے کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، اللہ اکبر کے عالم میں کبھی ان کا گزر ہی نہیں ہوا. لہذا ان کا اسلام جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ مختلف لوگ مختلف اعتبارات سے کچھ دینی تحریکوں کی لپیٹ میں آتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے، مذہبی فرقوں کے، ان میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی، کچھ نہ کچھ حرکت، کچھ بھاگ دوڑ، کچھ کام، وہ اپنے اپنے اس فہم اور فکر کے مطابق جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں مرکزی شے یہ ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک فرائض دینی کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے. ظاہر بات ہے جو تصور ہوگا اسی کے مطابق محنت ہوگی، بلکہ اس سے کمتر ہی رہے گی محنت. تصور تو بلند ہوتا ہے، جس کا تصور محدود ہے وہ محدودیت میں بھی بلند ترین ہوگا نا. وہاں تک آدمی اپنے اس آئیڈیل تک پہنچ نہیں پاتا. عام طور پر آئیڈیل تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے رکھے کہ مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کرتا رہے. تو جو بھی تصور کی حد ہے عمل اس سے کچھ کمتر ہی رہے گا. تو اصل شے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے یہ بات انشراح صدر کے ساتھ علی وجہ البصیرت واضح ہو جائے کہ دینی فرائض کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے. اصل میں یہی وہ تصور ہے کہ جو خاص طور پر اس دور میں جو احیائی تحریکیں ہیں صرف ان کے سامنے واضح ہوا ہے. ظاہر بات ہے قومی تحریکوں کے سامنے تو یہ سوچ ہی بنیادی نہیں ہے. دینی اور مذہبی معاملہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو قوم کے لیے مسلمانوں کی بھلائی بہبود، قوم کے حقوق، وطن کی عزت، وطن کی سربلندی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہیں. وہ ان کی تو ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جد و جہد بھی ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ ضرور بن گئی ہے احیاء اسلام کے جذبے کے ابھرنے کا، کہ جب مسلمان ملک آزاد ہوئے تو خود بخود خیال پیدا ہوا، تقویت حاصل ہوئی کہ جب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اپنا دین، اپنی روایات، اپنی شریعت، اپنا قانون، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو انڈائریکٹلی وہ بھی اسے بھی ہم نے اس احیائی پروسیس میں شامل کیا، ورنہ دین ان کا موضوع ہے ہی نہیں، مذہب ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ تو پورا پروسیس اب بھی جو قومی آزادی کی تحریکیں تھیں، قومی تحریکیں کہ جو پہلے آزادی کی تحریکیں تھیں، اب وہ جمہوریت اور سوشلزم کی تحریکیں. حقوق کی بات یہ، آپ پہلے غیر ملکی حکمرانوں سے حقوق لینے تھے، اب اپنی قوم کے اندر جو لوگ ہیں جو غاصب بن کر بیٹھے ہوئے حقوق کے، عوام کے حقوق، اور جو وسائل و ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے اوپر ان کا غیر منصفانہ تسلط اور قبضہ ہے، تو اس سے ان کو بے دخل کر کے. تو یہ ایک ہی اصل میں لائن ہے، ایک ہی پروسیس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ غیر ملکی غیر قومی حکمران تھے، ان سے نجات حاصل کی گئی. اب اپنے ملک کے اندر کے وہ طبقات کو جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، اب ان سے نجات حاصل کر لیں. اس میں دین و مذہب کو کوئی ابھی اس کے فریم آف ریفرنس میں کوئی حیثیت حاصل نہیں. باقی رہ گئیں دوسری تحریکیں، علماء کی اور مذہبی جماعتیں، ان کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں. وہ تو ایک محدود سے تصور کے تحت ان کے نزدیک اسلام کی حیثیت گویا کہ بنیادی طور پر ایک مذہب سی ہو چکی ہے جس کا تعلق ہے عقائد سے، عبادات سے اور چند نجی زندگی کے معاملات سے. لہذا ان کی رسائی وہاں کہاں ہو جائے گی؟ وہ تو بہت ہی انقارا، بلندست آشیانہ، وہ تو بہت اونچا آشیانہ ہے، بہت بلند ہے. لہذا صرف یہ تحریک تھی کہ جنہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے، اور جو لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، اب حادثہ یہ ہوا کہ اس کے لیے اس میں ثبات، استقلال، اس میں مسلسل محنت اور جد و جہد، اس میں جو دنیا کی قربانی، کیریئر کی قربانی، مستقبل، جو دنیا کا مستقبل ہے اس کو برباد کروانے کے لیے آمادہ ہونا، یہاں تک کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت تیار رہنا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو ایمان کی بڑی گہرائی چاہیے، ایمان کی بڑی پختگی چاہیے، گہرائی اور گہرائی چاہیے، ایمان کا حال بن جانے کا درجہ چاہیے، وہ کنوکشن جائیے کاننا کا تراہ ہو فائن لم تکن تراہ ہو فائن نہ ہو یارات، کیونکہ وہ بات تھی نہیں. لہذا یہ ادھر یا ادھر بڑھ گئے، کہیں داخلی داعیات کے تحت، کہیں خارجی دباؤ کے تحت، وہ پگڈنڈیاں موڑ گئے. پھر یہ کہ افراد بھی ہوتا ہے، جوانی کا دور، اس میں کچھ امنگ، کچھ عزم، کچھ قربانی کا جذبہ. ایک خاص دور میں تو لوگوں نے بڑی ترک تازیاں دکھائیں اور بڑی ہمتیں دکھائیں، لیکن اس میں دوام و استقلال کے لیے پھر ضروری تھا کہ وہ یقین، ایک لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ ہو. تو انفرادی سطح پر بھی پھر ارتداد ہوتا ہے، ارتداد کے معنی پیچھے لوٹنا، پسپائی. وہ خارجی ارتداد نہیں جہاں پہ کہ ایک انسان علل اعلان اسلام کو اور دین کو چھوڑ دیتا ہے اعلان کے ساتھ، ایک یہ بات نہیں، اور مانوی ارتداد ہے کہ آدمی آخر کب تک سسٹین کرے اپنے آپ کو. اگر وہ جذبہ جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے تو زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا. ادھر کا لالچ، ادھر کی کشش، وہ چیزیں کھینچتی ہیں اپنی طرف، تو ارتداد مانوی، ارتداد باطنی شروع ہو جاتا ہے. یہ معاملہ خاص طور پر، ایک تو یہ کہ جو میرے تجزیے میں جماعت اسلامی کے ساتھ تو یہ ہوا کہ وہ کچھ خارجی داخلی اثرات کے تحت، دونوں طرح کے اثرات، وہ تو رخ ہی بدل گئی، وہ انقلابی کے بجائے اس نے اپنا سیاسی رول اختیار کر لیا. افراد کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے علیحدہ بھی ہوئے تھے تو یہ کہہ کر ہوئے تھے کہ اس نے اپنا انقلابی رول چھوڑ دیا، لیکن ان میں سے اکثریت نے ذہنی ارتداد کی روش اختیار کی ہے. اور وہ جو پرانی ایک کہانی ہے، بچپن میں جو کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں اس کے مورل لیسنز ہوتے ہیں، کہ وہ انگور کی ایک بیل کے اوپر وہ لومڑی جو ہے یا گیدڑ بہت دیر تک تو اچھل کود کرتا رہا، انگوروں تک پہنچ نہیں پایا، تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں اور چل دیا. تو یہی ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ، کہ جب وہ اس کام کی ہمت انہوں نے اپنے اندر نہیں پائی یا بار بار کی محنتوں اور کوششوں کے بعد یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، تو کہا کہ یہ کوئی ایسی ضروری شے ہی نہیں ہے. یہ حادثے جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اس حادثے کا شکار، بڑے بڑے لوگ ہیں. پھر آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فلسفے تراشتا ہے، نئے نئے نیشنلائزیشن، یہ تو انسان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا. انسان کا نفس اس کے ہاتھ میں دلیلیں دیتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے، ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، تھپیاں دے کر سلاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اپنے اس تصور فرائض دینی کو پھر تازہ کر لیجیے. اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہے جو میں تقریباً، میرا یہ خیال ہے کہ 10 سال نہیں تو 7-8 سال تو یقیناً ہو گئے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ کراچی کی ایک تقریر میں میں نے اس کا تصور پیش کیا. اس کے بعد الحمدللہ کہ نہ صرف یہ کہ میرا انشراح ہوتا چلا گیا کہ یہ واقعتاً بڑی مکمل اور کامل اور ہر اعتبار سے سیلف سفیشنٹ ریپرزنٹیشن ہے فرائض دینی کے کانسیپٹ کی، بہت سے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا. اس لیے کہ اصل میں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک نسخے کے ایک تو اجزاء ہوتے ہیں، فلاں 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 دوائیاں، ایک اس کا نسبت و تناسب ہوتا ہے، وہ اجزاء سے کم اہم نہیں ہوتا. اگر وہ ریشو پروپورشن غلط ہو جائے، یا اجزاء میں سے کسی ایک کو یا دو کو آپ ثابت کر دیں، تو یہ دونوں کے نتائج ایک جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت ہو جائے. تو اجزاء کا مکمل ہونا پھر ان میں ریشو پروپورشن کا صحیح صحیح نسبت تناسب، وہ کوانٹیٹیٹیو بھی ہوگا کہ کیا کتنا ہے، اور وہ اس اعتبار سے بھی کہ کیا مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت شاخ کی ہے. اور وہ بڑی پیاری حدیث جس کا میں نے کئی مرتبہ درس دیا ہے، حکمت دین کا ایک بہت بڑا خزانہ، بڑی طویل حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سفر تبوک میں پیش آیا، اس میں حضور نے یہی تفصیل بیان کی. اس دین کی ایک جڑ ہے، ایک تنا ہے، اور ایک اس کی چوٹی ہے. تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے ریشو پروپورشن کا معاملہ، باہمی چیزوں کی نسبت کا معاملہ. اس پر اور جن حضرات نے بات کہی وہ تو کہیں آپ کو علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو ایک رابطہ قائم ہوا، پہلے تو ایک غائبانہ رابطہ تھا کہ ان سے ذکر کیا، وہ سید عبد الرؤف شاہ صاحب جو ایک سلسلہ طریقت کے ایک بزرگ ہیں، اگی میں رہتے ہیں، تو ان کے سامنے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کتاب زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، عادت نہیں ہے ان کی، ویسے فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں. انہوں نے یہ کہا، وہ جو کتاب ایک ہماری چھپی ہوئی ہے اس میں کہیں وہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ فرائض دینی کے تصور کی، ایک دم بجلی سی کون گئی کہ یہ ہے شے جس کی میں تلاش میں تھا، میرے ذہن میں یہی کچھ تھا، لیکن یہ کہ میں بیان نہیں کر پایا کبھی اس کو. تو یہ بہت اہم ہے کہ اس کے حوالے سے ایک ایک چیز کو تفصیل میں آپ سمجھ لیں. اس میں آج میں تھوڑا سا ایک فرق کر رہا ہوں اس کے بیان میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پچھلے چار دن کے مطالعے کے حوالے سے آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں بھی وہ بات آئی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ فرائض دینی کے تین لیول ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ چار لیول ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے، میں نے جو آج آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی ترتیب سے، سب سے پہلا فرض اس شخص کا کہ جو اس نسلی اسلام یا قانونی اسلام یا متوارث اسلام جو بھی ہمیں مل گیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اس لیول پر کھڑا ہے، اب اس کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. سب سے پہلا لیول ہمارے فرض کا یہ ہے، اور فرضیت کے لیے لزوم کے لیے فعل امر ہے، الامر للوجوب، یہاں فعل امر ہی تو آ رہا ہے. اس ایمان کی ریئلائزیشن جس کو میں نے کل بیان کیا ہے کہ وہ ایمان اصل میں معاملہ ہے روح کا. انٹلیکچوئلس مجبور ہیں اپنی ساخت کی وجہ سے کہ وہ دماغ کے راستے سے پہنچیں گے روح تک اور دل تک. کچھ لوگ ہیں ان کی یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، ان کے براہ راست دل تک بھی بات پہنچ جائے گی. لیکن اصل مسئلہ ایمان کا جو ہے وہ اس عقل حیوانی یعنی دماغ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان کا اصل مسئلہ اس عقل روحانی یعنی قلب سے متعلق. اسی لیے یہاں تصدیق بالقلب موٹا موٹا لکھا ہے. اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ 8 فٹ کی بنیاد کھودنی ہے یا 20 فٹ کی کھودنی ہے، یہ تو لامتناہی ہے. اور مانو اور مانو اور مانو اور مانو، یہ ایمان یہ یقین اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے. اور وہ تو سیدھی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، کہ اگر ایک ہی منزل تعمیر کرنی ہو تو چھوٹی فاؤنڈیشن بھی کام دے جائے گی، دوسری منزل بھی تعمیر کرنے کا خیال ہے تو فاؤنڈیشن اور گہری کرنی پڑتی ہے، 3 منزلہ بنانی ہو تو اور گہری کرنی ہے. تو اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ یہ دونوں طرف کام چلے گا، اوپر سے نیچے. یہ جو پلنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے اقرار باللسان، یہ چیزیں آپ حضرات کے علم میں ہیں. اصل میں یہ ہے پلنٹ لیول، یہ ہے گراؤنڈ لیول، اس گراؤنڈ لیول کے نیچے ہے فاؤنڈیشن، اصل فاؤنڈیشن، اور یہ بھی در حقیقت اسی کا حصہ ہے اوپر، جس کو آپ پلنتھ کہتے ہیں یا کرسی کہتے ہیں. یہ ہے اقرار باللسان، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب اس سے دو طرف چلے گا معاملہ، بڑھتے جائیے اوپر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا فرض جو ہے یا ہمارے فرائض کا پہلا لیول جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، یا ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی. جو حضور پر نازل فرمائی اس کے لیے نزلہ، اور جو پہلے نازل فرمائی تھی وہ انزلہ، اس لیے کہ حضور پر تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا قرآن، اور حضرت موسیٰ کو وہ یکدم الواح کی شکل میں عطا کر دیا گیا. تو وہ ہے انزل ینزل انزالا، اور یہ ہے نزل ینزل تنزیلا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اب اسی کے لیے جو اور شواہد بار بار پیش ہوتے رہے ہیں دروس میں، ان کو تازہ کر لیں. اگر جہنم سے نجات چاہیے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ ڈائریکشن نیچے ہو گئی. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، یہ اوپر کی جد و جہد ہے، اس کا جہاد ہے. اس جہاد کے یہ 3 مراحل ہیں جو اوپر آئیں گے. اوپر چڑھنا ہے، چڑھائی کرنی ہے، یہی جہاد ہے. اسی کے لیے جو سب سے اہم ہے لیکن وہ ذرا خفی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے ذرا. جب تک نظم قرآن اور سورت کے مزاج کو بحثیت مجموعی نہ سمجھ لیا جائے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو سورہ حدید میں آئی ہے آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہاں چونکہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے یہ گمان ہو جاتا ہے شاید یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے. اسی وجہ سے میں پوری تفصیل کے ساتھ تمہید میں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ پورا سلسلہ جو 10 سورتوں کا ہے، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، اس میں خطاب کفار سے ہے ہی نہیں، نہ مشرکین سے، نہ اہل کتاب سے. ایک ہے ایکسیپشن صرف سورہ جمعہ کے اندر، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. باقی اس پوری 10 سورتوں پر مشتمل تقریباً 1.25 پارا ہے، اس میں خطاب کفار سے کہیں ہے ہی. اور اہل کتاب کا ذکر بھی ہے تو بطور نشان عبرت ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ ہو چکا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. یہ سارا معاملہ پھر سورہ صف میں اہل کتاب کی مثال، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا بنی اسرائیل نے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا. اسی حوالے سے ہے سورہ جمعہ میں کہ وہ جو بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، تورات کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، کہیں وہ تم نہ کرنا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، خطاب سب میں جو ہے مسلمانوں سے ہے. تو وہاں بھی جو کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، تو در حقیقت مخاطب مسلمان ہی ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کے رسول پر. تو پہلا لیول جو ہے ہمارے فرائض دینی کا، ان میں آج جو میں نے ایک نئی تعبیر اختیار کی ہے، ڈائیگرام وہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ 3 لیولز ہیں فرائض کے، سب سے پہلا لیول جو ہے اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک دینی فرض ہے کہ وہ ایمان حقیقی اور وہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرے. از خود نہیں ہو جائے گا یہ. اب اس میں وہ چیزیں ذہن میں لے آئیے جو ہم پہلے بحث کر چکے ہیں نشط ثانیہ کے ذمن میں، کہ ایمان کی ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور کوئی شعور وغیرہ کی بات نہیں، نہ وہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے نہ غور کرتا ہے، اس سے بھی ایک نوعیت کا ایمان پیدا ہوتا ہے. ماننا چاہیے، اس کا انکار نہ کیجیے، بلکہ جن حضرات کی نگاہ ہے اور جو ہمارے ساتھی اب درس قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت بخش دی ہے، وہ نوٹ کریں کہ سورہ حجرات کی آخری آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے. وہاں جہاں آیا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اب یہاں تو ڈویژن کر دی، ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان. اگلی آیت میں ایمان کی ڈیفینیشن کر دی جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جامع و معنی تعریف یہی ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اب جو بقیہ آیتیں ہیں، تین ہیں غالباً، اور اس میں یہی مضمون ہے، قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا. اے نبی، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر احسان مت دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو. یعنی اس اسلام لانے میں بھی اگر تو دھوکہ دے رہے ہو تب تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن اس اسلام میں بھی اگر مخلص ہو، دھوکہ نہیں ہے، تو اس اسلام پر اب عمل کرتے رہو گے، احکام کی پابندی کرتے رہو گے، تو ایمان تک بھی رسائی ہو جائے گی. یہ وہ ایمان ہے، ان ہداکم للایمان، نماز، روزہ، ذکر، ان چیزوں کی ایک اثر ہے، اور وہ انسان کے اوپر مترتب ہوتا ہے اور ایمان اس سے پیدا ہوتا ہے، یا جتنا ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ اس سے اوپر کے ایمان ہے، اصل میں وہ شعوری ایمان، وہ اس کا واحد منبع اور سب چشمہ قرآن حکیم ہے. بلکہ میں ایک بات اس وقت عرض کر ہی دوں، اس لیے کہ میں اپنے اب یہ جو مسلسل درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے میں کچھ کہتے ہوئے رکتا تھا، کہ ان کے بارے میں مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ناسمجھی کی وجہ سے کسی غلط رخ پر لے جا کر فتنے کی بنیاد بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب میں یہ سوچتے ہوئے کہ پھر پتہ نہیں وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، تو جو بھی جس چیز کی طرف بھی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کو بیان کر دینا ایک امانت کے ادا کر دینے کے درجے میں ہے. تو اسی درجے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو عام مجالس میں کہنے کی نہیں ہے. اور اس کے ضمن میں بھی یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نعمت ہے یہ مجھے ملی ہے، ذہن میں میرے تھی، لیکن یہ کہ جس قدر واضح الفاظ میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، اس طور سے واضح میرے سامنے نہیں تھی. یہ بالکل وہی ہے جیسے عبدالرؤف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقشہ میرے ذہن میں تو تھا لیکن میں بیان نہیں کر سکتا تھا اس کو، میں کہتا تھا کہ کہیں کچھ کمی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں وی آر فالنگ شارٹ آف سم تھنگ، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن یہ کہ یہ اس سے آنکھیں کھل گئی میری کہ بس یہ بات ہے، میرے دل کے اندر یہ تھا. اسی طرح میرے دل میں وہ تھا، یہ میں نے محسوس کیا. ہم رات ہی کہیں پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام کے ایمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اس میں بہت زیادہ جو ہم نے نمایاں طور پر اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے وہ حضور کی صحبت کی بنیاد پر. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک ویکنس بن جاتی ہے ہمارے لیے، اور جس پر کہ پھر آگے بہت سی غلط باتوں کی منزلیں تعمیر ہو گئی ہیں، خصوصاً تصوف کے میدان میں، کہ ایمان کا اتنا بڑا سورس اب ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا جب ان سے کہا جاتا ہے، ان حضرات سے، اہل تصوف سے، کہ دیکھیے یہ کام حضور نے تو نہیں کروائے، یہ مراقبے، یہ چلے، یہ ذکر کی اس طرح کی شکلیں، یہ اس کے آداب، اس طرح بیٹھنا، خاص یہ کرنا حضور نے تو نہیں سکھا، یہ تو سب بات کی باتیں، تو وہ دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہاں تو صرف صحبت کی تاثیر سے یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا تھا. اب ہمارے پاس وہ صحبت نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ بدل اس کا چاہیے. تو یہ گویا کہ ہم نے یہ سارا نظام جو ہے یہ اجتہادی ایک انداز میں ہم نے اس کے بدل کے لیے تجویز کیا. اب یہ بات ایسی ہے جو کسی درجے میں مزنی بن جاتی ہے کہ واقعتاً ایک چیز جو ہے وہ کم ہے ہمارے ہاں، اس کا کوئی بدل توڑنا چاہیے. اس کا توڑ ہے اصل میں یہ بات کہ در حقیقت یہ بات آپ کے علم میں ہوگا، میں نے اپنے کئی مرتبہ دروس میں یہ بات کہی ہے کہ رسول اور کتاب یہ ایک وحدت ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ بینہ میں فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کتاب اور رسول، کتاب اور اس کا معلم، یہ سورہ طلاق میں بھی ہے ذکر، رسول بھی ذکر ہے اپنی ذات میں اور کتاب بھی ذکر ہے. اس کمپلیکس کے ایک ایلیمنٹ کو اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا گیا کہ دوسرا ایلیمنٹ بالکل ہی انڈر ایمفیسائز ہو کر رہ گیا. یہ صرف صحبت رسول کی تاثیر نہیں تھی، اس میں تاثیر شامل تھی اللہ کی کتاب کی، اور وہ مستقل طور پر موجود ہے. حضور کہہ کر یہ گئے ہیں اپنے خطبہ میں آخری میں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ختم نبوت کے خلا کو اللہ نے تین چیزوں سے پورا کیا، تو در حقیقت وہ صحبت نبوی کا خلا جو ہے اس کو اس شکل میں پورا کیا جا رہا، قد ترکت فیکم. یہ جو کمپلیکس ہے رسول جمع کتاب، اس میں کتاب کے عمل دخل کو جب ہم نے کم کر دیا، اس لیے کہ کچھ محبت کچھ عقیدت اس کے اعتبار سے رسول کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مرکز توجہ بنی، نتیجتاً خود بخود فیڈ اوے والی بات جو ہے قرآن کا معاملہ اس کی اہمیت کم ہوئی. ایک کمپلیکس کے دو اجزاء میں سے ایک ہی پر توجہ مرتکز ہو جائے گی تو دوسرے سے ہٹ جائے گی. اب اس خلا کا محیب احساس ہوا تو اس کی جگہ پر اب بدل تجویز کیے گئے یہ مراقبے اور یہ سارے معاملات. در حقیقت یہ ایک کمی ہے جو ہوئی ہے ہماری سوچ کے اندر کہ اصل ایمفیسس قرآن پر ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ چیزیں دیکھیں میرے سارے دروس کے اندر موجود ہیں کہ خود حضور کے لیے ایکٹیویٹ کرنے والی شے جو ہے، حضور کا وہ پوٹینشیل ایمان جو آپ کے قلب میں تھا اسے جگا کر بیدار کر کے اسے ایک ایکچویلٹی کی شکل دینے والا تو قرآن ہی ہے. سورہ شورا کی لاسٹ بٹ ون آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اسی طرح تو ہم نے آپ پر وحی کی ہے اپنے امر میں سے ایک روح، یعنی یہ قرآن مجید. آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں، ہم نے اس روح کو، اس نور کو، اس قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اب اس قرآن سے جب آپ کا باطن جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو. انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو فائنل سورس تو پھر وہی ہو گئی کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ موجود ہے، چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیے، دین کے ظاہر پر توجہ زیادہ ہوگی، باطن پر سے توجہ کم ہو ہی جائے گی. باطن پر بہت ارتکاز ہو جائے گا، ظاہر پر سے توجہ کم ہو ہی جائے گی. صوفیاء کے ہاں شریعت کی پابندی، وہ جب وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر وہ باطنی کیفیات ہی کے اوپر ارتکاز ہوا تو شریعت کی اہمیت جو ہے ان کی نگاہ میں کم ہوتی چلی گئی. جن لوگوں کی ساری نگاہیں جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے پر لگ گئی شریعت کے، وہ باطن کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے. تو یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، اس کی خلقی کمزوری ہے. تو یہ میں نے اس لیے زیادہ واضح کیا ہے آج کہ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض اولین یہ ہے کہ ایمان حاصل کریں، باقی ساری چیزوں کا دار و مدار تو اس پر ہے. یہ گہرا ہوگا تو بلڈنگ اوپر اٹھے گی نا، یہ مستحکم ہوگا تو یہ ساری تعمیر اوپر چلے گی. تو فرض اولین جو ہے اس کو اس لیول پر نہ رکھیے. اب فرض اولین تو اب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو پہلا لیول ہے یہ تحصیل ایمان، یقین والا ایمان، اس کی تحصیل. اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز ہے کہ جو آبجیکٹو کی حیثیت سے تو معین ہو گئی، راستوں میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک ایمان کی محنت تبلیغی جماعت کی ہے، ایک ایمان کی محنت صوفیہ کی ہے، باقی اور دوسری جگہوں پر ایمان کی محنت اس طرح کوئی ایک کیٹیگری کے درجے میں ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ان دونوں سے ہمارا راستہ جدا ہے. ہمارا راستہ ایمان کی محنت بیسڈ آن قرآن. تو راستے اپنے سمجھتے جائیے کہ ہم کہاں کہاں پر ہماری اس سوچ کے، ہمارے اس فکر کے، ہمارے اس راستے کے وہ جو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن، ہم کہاں کہاں سے، کہاں اتفاق ہے، کتنا اتفاق ہے، اور کہاں پھر ہمارا راستہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. پہلی بات ہوئی یہ تحصیل ایمان، تحصیل ایمان حقیقی، اور اس سے آگے ایک اور اس میں ایڈجیکٹیو ایڈ کیجئے، تحصیل ایمان شعوری، اور اس کے اندر اور ایڈ کیجئے اقتصادی، جس میں کہ سوجھ بوجھ کو، سمجھ کو، اس کو بھی دخل ہو جائے تو کیا کہنے، نور لالا نور، غور و فکر بھی شامل ہو جائے اس کے اندر. اسی لیے آتا ہے تفکر، غور و فکر. اب آپ بتائیے حضور کے اس حدیث میں جہاں لفظ فکر آیا ہے آخر کس کام کے لیے آ رہا ہے؟ یہ مسلسل ضرورت ہے اس کی، ہمیں اپنے ایمان کو مسلسل تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مسلسل تفکر کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک تو وہ لفظ آتا ہے نا تفکر والے اعتبار، کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے، کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والے اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہی عبادت تھی جو غار حرا میں آپ کرتے تھے. آپ کسی سابقہ رسول کی امت میں پیدا ہوئے نہیں تھے کہ اس کے مطابق عبادت کرتے وہاں. دوسرا لفظ یہ آتا ہے اس حدیث میں جو بہت ہی یوں سمجھیے کہ مکارم اخلاق اور بلند ترین جو ہو سکتی ہیں نیکیاں اس کے بیان میں ہے، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. یوں سمجھیے کہ اسلامی تصوف پر یا سلوک پر جامع ترین یہ حدیث ہے. میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، کھلے اور چھپے ہر حال میں، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہیں تو بہت متقی ہیں اور کہیں چلے گئے تنہا ہے تو پھر وہ تقویٰ کا لبادہ اتر گیا. دوسری بات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، بات انصاف کی کہوں چاہے غصے میں ہوں چاہے کسی سے راضی ہوں، یہ نہ ہو کہ جس سے ناراض ہوئے اس کی خوبی بھی برائی نظر آئے اور جس سے محبت ہے اس کی برائی بھی ہنر بن جائے. والقصد فی الفقر والغنا، اور میانہ روی، چاہے محتاط ہو اور چاہے یہ کہ تنگی ہو. وان اصل من قطعنی، اور یہ کہ میں اس سے جڑوں جو مجھے کاٹے، مجھ سے کٹے اور مجھے کاٹے، اپنا رشتہ مجھ سے توڑے، میں اس سے جڑوں. وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، اور اس کو میں دوں جو مجھے محروم رکھتا ہوں. وَعَفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں. وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور یہ کہ میرا خاموش ہونا فکر پر مشتمل ہو، غور و فکر، سوچ بچار. وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور گفتگو ذکر پر مشتمل ہو. وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میرا دیکھنا عبرت کی آنکھ سے دیکھنا ہو، سبق حاصل کرنا. اب یہ 9 باتیں تو پوری ہو گئی، اسی لیے پھر ترجمہ جب لوگ کرتے ہیں حدیث کا تو کہتے ہیں اور ان سب کی جامع بات یہ، اس لیے کہ 9 تو ہو گئی، امرنی ربی بتسعین، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عمن ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرہ. تو سب کی جامع بات وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دو بدی سے روک. بہرحال اب یہ بات اس مرحلے کو اسی جگہ ختم کر رہے ہیں. پہلی بات ایمان کی تحصیل، اور ایمان کی تحصیل منبع سر چشمہ قرآن حکیم. البتہ قرآن حکیم سے اپروچز دو ہو جائیں گے، ایک اس کی انٹلیکچوئل اپروچ ہے، غور و فکر، سوچ بچار، فلسفہ بھی، دوسرے بھی پڑھنا، یہ بھی سوچنا. ایک ہے قرآن مجید کے انوار سے براہ راست اکتساب نور کرتے چلے جانا. اگر دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی غلط فلسفے نہیں ہیں، کوئی اور اشکالات نہیں ہیں، تو قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی لیکن کم سے کم اتنی استعداد وہاں پہنچائے تب یہ بات ہوگی کہ اس کا ایک مفہوم براہ راست قلب پر اترتا چلا جائے، اتنی عربی سے واقفیت ہو. ورنہ بحث تلاوت قرآن اس کھاتے میں آ جائے گی کہ جیسے نماز اور روزے کا بھی ایک غیر شعوری اثر پڑتا ہے، تلاوت قرآن بحث وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور ایک نیکی کا کام ہونے کے ناطے اس کا بھی کچھ اثر پڑے گا، اس کی بھی ایک نورانیت ہے، لیکن پھر وہ اس کھاتے میں ہوگی جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں. اسی لیے وہ صرف تلاوت کا کہتے ہیں، وہ ان کے فلسفے کے بالکل عین مطابق ہے معاملہ. لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ڈسٹنکشن کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے جو نور ایمان حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا جو ہم نے صحیح راستہ سمجھا ہے، اس کا کم سے کم لیول یہ ہے کہ وہ ایک انسان کا حقیقی اور ایک شعوری ایمان اس درجے میں بنے گا جبکہ وہ کم سے کم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم یہ قلب کے اوپر اترتے چلے جا رہے ہوں، جس کو کہ اقبال نے اس شعر میں تعبیر کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کتاب نازل ہو رہی ہو تمہارے دل پر. اور یہ بات جو ہے ایسی غلط نہیں کہی ہے، جیسے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا نا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے علم میں نہ ہو، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن حضرت ابوبکر نے جب خطبہ دیا حضور کے انتقال کے بعد اور کھڑے ہو کر کہا، تو وہ حضرت عمر پر جو اس وقت کیفیت تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی، میں نے محسوس کیا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی. تو وہ کیفیت جو ہے انسان کی ہوگی جبکہ کم سے کم یہ استعداد حاصل ہو جائے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کسی ترجمے کا بیریئر نہ ہو، تاثیر ٹوٹ جاتی ہے، وہ نزول ہو، وہ فوار پڑتی رہے براہ راست. باقی اس کا اس کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ وہ ہے، اور وہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، اگر اس سے پنجہ آزمائی کرنی ہے تو پھر آپ کو خود بھی وہ ایمان حاصل کرنا پڑے گا کہ جو انٹلیکچوئل لیول پر ہو، اس کے لیے غور و فکر، سوچ بچار، تفکر اس کو لازمن اس میں شامل کرنا پڑے گا. اس کے بعد اب دوسرا لیول اصل میں وہ یہ ہے کہ جس تک کہ ہمارا تصور محدود ہو گیا ہے، اصل میں اس کو میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں، یہ پہلی چھت جو ہے، یہ جو میں نے اس وقت لائن کھینچی ہے، عظیم اکثریت مسلمانوں کی دین کا صرف اتنا تصور رکھتی ہے، یہ چار ستون، نماز، روزہ، حج، زکات، کلمہ شہادت، تھوڑا سا کو دل کے اندر بھی، اور اس میں سے بھی یہ اگر اس کی پوری تھکنس ہے، یعنی اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ تو چاہیے کلی، ہم تن، ہم وقت، پوری زندگی میں، اس کا ایک چھوٹا سا وینیئر ہے جو شامل ہے، سور نہیں کھانا ہے حرام ہے، شراب نہیں پینی ہے حرام ہے، فلاں سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرمات ابدیہ میں شامل ہے، بس یہ چند چیزیں جو ہے نا اس کی وہ تو ہیں معلوم، باقی یہ پوری تھکنس جو ہے اس کی یہ خارج ہے ان کے تصور سے کہ یہ بھی کوئی لازم اطاعت یا عبادت کا جز ہے. تو یہ پہلی چھت جو ہے اس کو پوری اس کی تھکنس میں، ان اٹس ٹوٹیلیٹی، اور اس کے لیے ستون ہے نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ ستون ریچولز بن جاتے ہیں اگر اس چھت کا تصور ہی نہیں ہے. ستون کیوں کھڑے اگر چھت ہی نہیں ہے؟ مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بے معنی رسومات، ان میں معنی پیدا ہوتے ہیں اس چھت کے ساتھ. بونے یل اسلام و علا خمسے، تو اسلام تو وہ ہے، اسلام کی چھت ریسٹ کر رہی ہے ان پانچ چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اصل اسلام وہ ہے اوپر، یہ پہلی سلیب جو پڑی ہوئی ہے، یہ سلیب جو ہے اپنی پوری تھکنس کے اندر. اس ڈائیگرام میں زکات اور نماز کو ہم نے ذرا موٹا دکھایا ہے اور یہ دو چھوٹے دکھائے ہیں، یہ جو حج کے موضوع پر میرا کتاب چاہے اس میں یہ فلسفہ آتا ہے کہ ویسے تو ارکان اسلام کی حیثیت سے تو یہ برابر ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں ریپیٹیشن آتی ہے وہ صلات اور زکات کی آتی ہے، صلات اور زکات، صلات اور زکات. اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جہاں آیا ہے مشرکین کو چیلنج کہ اب صرف اشہر حرم کی مہلت تمہیں ہے، اگر ایمان لے آؤ تو تمہاری خیریت اسی میں ورنہ پھر قتل عام ہو جائے گا. تو وہاں جان بخشی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تین چیزیں ہیں، وہ گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی، اور نماز قائم کرے، زکات ادا کرے. اور حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث میں بھی یہی تین چیزیں آئی ہیں، وہ عمر تو انقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکات فاذا فعلوا ذلک فقد عصموا واعتصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ عز وجل. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کریں، زکات ادا کریں. جب وہ یہ کام کر دیں تو انہوں نے اپنی جانیں اور مال بچا لیے ہیں، سوائے اللہ کے حق کے جو جس کے تحت کہیں آ جائیں. یعنی کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا جسم جو ہے اب اس کی پروٹیکشن نہیں رہی، ہاتھ کٹ جائے گا اللہ کے قانون کے تحت. زنا کرے گا تو رجم کر دیا جائے گا، وہ قانون کی زد میں آ گیا تو بات دوسری ہے، ورنہ عام حالات میں جو شخص یہ تین شرطیں پوری کر دے اس کی جان بخشی ہو جائے گی. اور اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا حضرت ابو بکر نے، جب حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ذرا ان منکرین زکات کے معاملے میں نرمی کیجئے، مصلحت کا تقاضا ہے کہ اتنے سارے جو محاذ ہیں بیک وقت نہ کھول دیے جائیں، تو حضرت ابو بکر نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ حضور نے قتال کے ختم ہونے کے لیے جو کم سے کم تین شرائط گنوائی ہیں ان میں سے اتائے زکات بھی شامل تھی. میں اس سے کم کا معاملہ نہیں کر سکتا، میں ریویژنسٹ نہیں بن سکتا کہ حضور کی چیزوں کے اندر اب میں جو ہے وہ گویا کہ نظر ثانی کر رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی کر دوں. الفاظ بھی ایسے ہی آئے ہیں، یبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میرے جینے جی نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے ان ارکان اسلام میں دو یہ اہم تر ہو جاتے ہیں، نماز اور زکات. دو ایک پہلو سے اگر کم تر ہوئے تو میں نے وہاں ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے وہ حج والے مضمون میں، کہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ ہمارے سالانہ جو تہوار ہیں دو عیدیں وہ ان کے ساتھ شامل کر دی تاکہ برابر ہو جائے، کثر کا جبر ہو جائے. روزے کے ساتھ عید الفطر، حج کی ایکسٹینشن جو ہے وہ عید الاضحیٰ، تو یہ اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے. ارکان اسلام جو ہے یہ پانچ بنے. ہماری اس ڈائیگرام میں یہ کیونکہ ایمان کا جز ہے، اسے ہم نے فاؤنڈیشن کے ساتھ شامل کر لیا کہ اصل ایمان تو ہے تصدیق بالقلب، لیکن اس کا یہ ظاہری پہلو جو ہے اقرار باللسان یا شہادت، یہ ہے در حقیقت قانونی اسلام کا جز، یہ ظاہری شے ہے، یہ گراؤنڈ لیول سے اوپر کی بات ہے. اب یہ جو چار اصطلاحات ہیں ان میں جو میں ربط بیان کیا کرتا ہوں اسے پھر تازہ کر لیں، بڑا خوبصورت ربط ہے. اسلام پہلا قدم ہے، اسلام کے معنی ہیں تو سرنڈر. گویا کہ پس منظر میں کوئی ایسا نقشہ آتا ہے جیسے پہلے لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی ہوتے ہوتے ایک فریق جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، سپر انداز تھے اب ہم نے تو ہتھیار پھینک دیے، اپنی ڈھال بھی ڈال دی. یہ ہے سر تسلیم خم، یہ اسلام ہے. یعنی ہمارا نفس اللہ سے لڑ رہا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، میرے نفس کا کچھ حکم اور ہے. ہم نے جب ڈال دی، اپنے ہتھیار پھینک دیے، سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا، تو یہ اسلام ہے. دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ، عملی پہلو جو دین کا ہے، اس لیے یہی اصطلاح ہے اسلام، یہی دین کے لیے بطور عالم ہے، یہی سے آغاز ہوا. البتہ اس سے اگلا لفظ ہے اطاعت، اس کا مادہ ہے تو، تو کہتے ہیں دلی آمادگی. اب ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ اطاعت ہوگی کلی، ہما وقت ہما تل، کہیں اگر خطا ہو گئی توبہ کرو فوراً. اسی کے لیے ایک لفظ ہے تقوی، یہ اسی کا منفی پہلو ہے اطاعت کا، اللہ کے حکم پر چلنا یہ اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا یہ تقوی ہے. بات تو ایک ہی ہے. اور جامع ترین اصطلاح عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو. یہ ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب یہ چوٹی پر بات پہنچ گئی. ایک تو یہ کہ پہلے لڑائی تھی وہ ختم کی, دلی آمادگی سے اطاعت شروع کی, نافرمانی سے بچے, اور اب محبت سے سرشار ہو کر ہم تن ہم وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا, بچھا دینا. العبادت تجمع اثنین, عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے بنتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع, حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا. اس میں اہم ترین چیز وہ, اور جس کی آیت کا حوالہ ہمارے دروس میں, وہ آپ حضرات کو یاد کرنی چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اب ایک بات سمجھ لیجئے, ہمارے عوام الناس کا تصور دین جیسا کہ میں نے عرض کیا بس یہیں تک ہے. ایمان میں بھی یہی اقرار باللسان, شہادت لسانی, اور کچھ تھوڑا سا دل کے اندر بھی, باقی یہ چار عبادات. اور اسلام کے اس لیب کا بھی یوں سمجھیے چھت نہیں, اس کی سیلنگ صرف ہے, وہ لوئر لائننگ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن ہمارے امت کے دو طبقات وہ اسی لیول پر خدمت سر انجام دیتے رہے. طبقہ علماء, وہ اپنے خطبات جمعہ, درس و تدریس, فجر کے بعد ترجمہ ہو گیا, مسائل بتا رہے ہیں, وہ اسی کے اندر تقویت پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو. ظاہر باتیں اطاعت کریں گے, معلوم تو ہونا چاہیے, مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام ہے, یہ مسئلہ یوں ہو گیا ہے, اس کا کیا حکم ہے. یہ ایک بہت پازیٹو کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں اور تھرو آؤٹ انہوں نے کیا. اور صوفیاء کرام بھی اسی میں کچھ باطنی ایلیمنٹ جو ہے, کچھ محبت کی چاشنی بھی ہو, کچھ دنیا سے بے رغبتی حقیقتاً پیدا ہو جائے, کچھ رسول سے واقعتاً عشق ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہ اپنے مراقبوں وغیرہ کے ذریعے سے جو ان کا ایک میتھڈالوجی ہے ایمان کو گہرا کرنے کی کوشش, تو اسی میں کہ اس کے اندر ان کا اضافہ, باقی یہی میدان ان کا بھی رہا ہے. اگرچہ ایک دور میں ہماری امت کی تاریخ کا ایک دور ایسا رہا ہے کہ جس میں تصوف کا ادارہ جو ہے وہ در حقیقت اس لیول پر بھی زوردار کام کر رہا تھا, دعوت و تبلیغ کا بھی کام بہت بڑے پیمانے پر اسی ادارے کے تحت ہوا. ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 5,000 آدمی, یہ جو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے ان کے خانقاہ میں 5,000 آدمی ایک ایک وقت میں رہتے تھے, جو تربیت حاصل کر رہے ہیں وہاں رہ رہے ہیں, پھر ان کو بھیج دیا جاتا تھا, اب تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ. وہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ کسی کو بھیجا فلاں جگہ جا کر چارج لے لو, اب جاؤ وہاں پر جاؤ, اس کے دل میں خیال آیا کہ وہاں تو میرا فلاں بھائی جو ہے پیر بھائی وہاں پہلے سے موجود ہے, مجھے پتا نہیں کیوں حکم کیا جا رہا ہے. لیکن جب اس دروازے پر جب پہنچے شہر کے, تو اس دروازے سے ان صاحب کا جنازہ نکل رہا تھا, تو معلوم ہوا کہ یہ ایک نظام تھا ان کا, اور اس میں یہ دعوت و تبلیغ کا جو نظام تھا وہ بھی اسی کے تحت. ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے تبلیغ انہی کے ذریعے سے ہوئی, لیکن ہوتے ہوتے اس نے بس پھر صرف ایک اس سے ہٹ کر یہیں پر اپنی توجہ مرتکز کر دی. اس تبلیغی ادارے کی حیثیت سے تصوف کا رول بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک دور تھا ہمارا دور صحابہ کے بعد طویل عرصے تک یہ ادارہ جو ہے یہی تبلیغ کا ذریعہ رہا ہے, جو کہ ہمارے اس نقشے میں سیکنڈ لیول ہے. لیکن اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اعتبار سے, بلکہ کافی طویل عرصے سے اب یہ صورت ہے کہ وہ رول نہیں رہا اس ادارے کا, بلکہ وہ سارا یہی ہے, علماء بھی صوفیاء بھی, ساری محنت ان کی یہی ہے, نماز کی پابندی ہو, احکام پر عمل پیرا ہو جائے آدمی, اور یہ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ باطنی کیفیات بھی وہ تصوف کے ذریعے سے پیدا کی جائیں, اس کے جو بھی اشغال ہیں مراقبے ہیں, باطنی اصلاح کی طرف آدمی متوجہ ہو, اس کے اندر کچھ ایمان کی تقویت اس کو پہنچ جائے اور اس کو وہ کچھ لطف آنے لگے, نماز میں اسے, مناجات میں, دعا میں اسے لطف آنے لگے, حلاوت مناجات اور لذت دعا جو ہے وہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے, تو یہ کام ہے کہ جو ہو رہے ہیں, اور یہ پازیٹو ورکس ہیں, ہونے چاہیے, اور یہ ان کا جو ہے ایک مثبت کنٹریبیوشن ہے کہ جو
اس میں چھوڑ دیجئے کہ علماء سو اور رہبان سو ان کی بات اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار الصائم ورهبانها, دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے اور علماء سو نے اور دنیا دار یا دنیا کے طالب صوفیوں نے. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے, لیکن اس کا یہ پہلو ضرور سامنے رہے کہ اس وقت یقیناً ان کی اکثریت علماء سو پر مشتمل ہے. اگر نہ ہو تو دین کا یہ بیڑا غرق نہ ہو. آخر گری ہے عمارت تو کیوں گری ہے؟ یہ بیڑا غرق ہوا ہے, یہ کنبہ ڈوبا جو ہے تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے. لیکن دنیا علماء حق سے اور اللہ والوں سے خالی بالکل نہیں ہوگی. یہ وہ ضمانت ہے, ختم نبوت والی ضمانت جو میں نے عرض کیا تھا, لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق. لیکن اس کے لیے جن کے دل میں طلب ہو وہ تلاش کریں, وہ محنت کریں, ان تک رسائی حاصل کریں, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اکثریت کا دھندا جو ہے وہ تو در حقیقت کاروبار ہے, دنیاوی کاروبار ہے جو ہو رہا ہے. علماء ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں. فتوے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دین کی تعلیم پر اجرت یا تنخواہ یا معاوضہ لینا بھی حرام ہے مطلق. اب اس میں عذر کی بنا پر نرمی پیدا کی گئی. عذر کیا کرے, آخر کس طرح چلے, حالات ایسے ہیں کیا کرے. تو عذر کے تحت جتنا ہو تو اتنا ہونا چاہیے جتنا ناگزیر ہو. جیسے سور اور مردار بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے, تو واقعتاً ہمارے ان علماء نے تو اسی پر عمل کیا جو پانچ پانچ روپے مہینہ لے کر بیٹھ کر اور اپنی زندگیاں انہوں نے کھپا دی. لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ جائیدادیں بن رہی ہیں, جہاں جو ہے وہ جاگیریں بن گئی, وہ معلوم ہوا کہ سوائے اس کے اور کیا تعبیر ہے کہ وہ علماء سو کا معاملہ ہے اور وہ رہبان سو. وما افسد الدین الا الملوک واحبار الصائم ورهبانها. تو یہ ہے اس کا نیگیٹو اسپیکٹ. لیکن اس وقت ہم پازیٹو اسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں کہ علماء کا اور صوفیاء کا, علماء حق اور صوفیاء حقانی, علماء ربانی جنہیں قرآن نے کہا ربانیون, لولا ینہاہم ربانیون الاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اس ڈائگرام میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ستون اوپر جاتے ہوئے نہیں دکھائے گئے, کیونکہ یہ ڈائگرام ایک ایسی عمارت کی ہے کہ جس کی پہلی منزل پر کوئی دیواریں نہیں ہیں, صرف ستون ہیں چار. دوسری منزل پر دیواریں ہیں, ستون نظر نہیں آتے. لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے جو بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے اس کے الف بیتے سے بھی واقف ہے, کہ اب یہ دوسری منزل میں دیواریں تو ہوں گی لیکن دوسری چھت کا لوڈ دیواروں کے ذریعے سے نیچے نہیں جاتا, انہی ستونوں پر جائے گا. تو یہ در حقیقت یہ نماز بھی عام نماز کفایت نہیں کرے گی یہاں پہنچنے کے لیے. نماز میں بھی وہ گہرا رنگ ہوگا, جیسے جیسے یہ ایمان کا رنگ بڑھتا چلا جائے گا نیچے کی طرف, اب ایک نماز جو ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں نشأۃ ثانیہ میں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ اور الصلاۃ معراج المؤمنین. یہ رنگ اس کے خاکے کے اندر گہرے سے گہرا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ستون تو جائیں گے اوپر تک لیکن نظر نہیں آئیں گے. دوسرا لیول ہے یہ. اس کے لیے چار اصطلاحات, تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, شہادت علی الناس. ویسے یہ کہ اور بہت ہے, انذار, خبردار کرنا, قم فانذر, تبشیر, بشارت دینا, وبشر المؤمنین, تذکیر, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, یاد دہانی کرانا, وعظ, وہو یعظہ, واذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ, نصیحت, یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے, انا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین, میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے خیر خواہ پسند نہیں ہے, تم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو جو تمہیں آگ کے گڑھے میں گرانے والے ہیں. وصیت, یہ اوصا یوسی کے باب افعال کے وزن پر بھی آتا ہے, وصا یوسی کے بھی آتا ہے, ووصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب. اب یہ تمام الفاظ ہیں لیکن چار بڑی اہم اصطلاحات ہیں, تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, شہادت علی الناس. ان میں بھی جو ربط و تعلق ہے تبلیغ, تبلیغ ہے پہنچانا، اس کے لیے یو ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے پرسن. ایک ہے تدریس، تعلیم، وہ تو گھر میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ تو جو طالب بن کر آ گیا اسے آپ پڑھا رہے ہیں. تبلیغ ہے پہنچانا، اور دعوت کسی کا دوسرا اسپیکٹ ہے، اس کو کھینچ کر لے آنا. آپ کسی بھی فرد تک اپروچ کیجئے، اسے پیغام پہنچائیے، اس کے افہام و تفہیم کیجئے، پھر اسے کھینچ کر لے آئیے اللہ کے راستے پہ. دعوت، امر بالمعروف نہیں المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، دو نہیں ہے. نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں کسی درجے میں تحکم اور طاقت اور قوت اور اقتدار، اس کا ایلیمنٹ آ جائے گا. اگرچہ نہیں عن المنکر جب آتا ہے باللسان، وہ تو ظاہر بات ہے ہر لیول پر ہو سکتا ہے. اسی طرح امر کے معنی بھی عربی زبان میں مشورے کے بھی ہیں. فماذا تامرون، یہ جب کہا تھا فرعون نے اپنے درباریوں سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ کیا حکم دیتے ہیں آپ، وہ تو فرعون بادشاہ تھا، وہ تو درباری تھے. فماذا تامرون، تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن غالب استعمال اس کا ہے حکم کے لیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اور اس سب کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ وہ یہ کہہ نہ سکے اللہ کے ہاں کہ اے رب ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو تیرا حکم ہم تک پہنچائی نہیں، تیرا یہ فرمان یا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں. اس اصطلاح کو بدقسمتی ہے ہماری کہ بہت کم سمجھا گیا ہے، اور یہ بحثیت مجموعی ہمارے علماء بھی اور بہت سے مفسرین بھی اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اصل میں یوں سمجھیے اس بات کو، یہ جو لیول ہے ہمارے فرائض کا، اس کے بھی دو لیول ہیں. ایک لیول ہے جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے، نیچے سے اوپر جو بھی آ رہا ہے تو لازماً اسے یہ کام کرنا ہے اپنی انفرادی حیثیت میں. مثلاً جس کو میں نے دو تین دفعہ بیان کیا ہے، دو تین اصطلاحات کے حوالے سے، کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو بھٹی میں سے حرارت پہنچے گی، یہ ایک گویا کہ طبعی اصول ہے، فزیکل لا ہے. آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے اس سے حرارت آپ تک آئے گی. اگر کہیں خود دین ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اطاعت ہے، اس سے وہ اطاعت، یہ ایمان، یہ دین متعدی ہوگا معاشرے میں لا محالہ. اگر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سراب ہے، یہی دھوکے کی شے ہے اصل میں. یہ نظر آتی ہے آگ، آگ نہیں ہے، یہ نظر آتی ہے برف کسل، حقیقت میں کانچ کا ٹکڑا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انفرادی حیثیت سے انسان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اخلاقی تقاضا ہے، جس کو حضور نے یوں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے. کوئی شخص خود آ گیا ہے کسی ترنگ میں، کسی دینی جماعت کے اندر لپیٹ میں آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو ادھر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو در حقیقت یہ کنٹراڈکشن ہے. اگر اس نے واقعتاً اس کو خیر سمجھا ہوتا، بھلائی سمجھا ہوتا، نیکی سمجھا ہوتا، قیمتی شے سمجھا ہوتا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرتا؟ تیسری چیز ہے غیرت. غیرت ہے عجب چیز، جہانے تک و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب آپ نے ایک نظریہ، ایک قبول کیا ہے، ایک شے کو حق سمجھا ہے، تو اب اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا بول بالا کریں، اسے پھیلائیں، اسے عام کریں، اسے نشر کریں. تو ایک طرف شرافت، ایک طرف غیرت، اور ایک طرف طبعی عمل، تینوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ منزل آوے ہی آوے. اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی سب فراڈ ہے، یہ ظاہر ہے، یہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہے ایک پہلو اس کا. دوسرا پہلو در حقیقت یہ ہے کہ یہ کار رسالت کا تسلسل ہے، یہ کام ہر وہ شخص جو میں نے ابھی بیان کیا ہے وہ نبی ہو یا نہ ہو، یہ کام تو ہوگا نا، لا محالہ. لقمان نبی نہیں تھے لیکن وصیت تو کر رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کیا، جسے خود اپنے لیے صحیح سمجھا، وہی بیٹے کو منتقل کریں گے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ولایت کا بھی تقاضا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کا بھی تقاضا ہے. لازمی نہیں کہ کوئی نبی ہو تبھی یہ کام کرے، سمجھ میں آ گئے؟ لیکن نبی تو مامور ہوتا ہے اس پر، یہ ہے فرق. اس کا تو کام ہی یہ ہے، مامور من اللہ ہے. اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے اس سے کہ امن و امان ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھے. یہ تو فرائض شہریت میں سے ہے، لیکن ایک محکمہ ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اسی کی تنخواہ پاتا ہے. عام شہری کا بھی فرض ہے امن و امان قائم رکھنا، برقرار رکھنا، لیکن ایک محکمہ ہے کہ جس کو تنخواہ ہی اس کی ملتی ہے، اسے تو ہر قیمت پر، ہر آن، ہر لحظہ اسی کام میں لگے رہنا. اسی طرح ہر شہری، باشعور شہری کا فرض ہے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرے، گندگی باہر نہ پھینکے جس سے کہ وبائی امراض پھیلے. لیکن ایک محکمہ ہی ہے جو اس کام کے لیے ہے، انہیں تنخواہ ملتی ہے صفائی کی، حفظان صحت کے لیے انہیں تو دن رات کو کام کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارے کام ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں، ہر نیک شخص کے کرنے کے ہیں، ہر اللہ کے دوست کے کرنے کے ہیں، لیکن نبی اور رسول مامور ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے پر. اور ان کی معموریت کے لیے اصطلاح یہ ہے تاکہ حجت قائم کر دیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے مواخذہ کس بات کا، ہمیں تو تو نے یہ تو پیغام بھیجا ہی نہیں تھا کہ یہ چھ حرام ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی وہ نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی گمراہی کا وبال ان کی گردن پر آ جائے. یہ ہے گویا کہ اور نازک ہو گئی ذمہ داری. ایک اعتبار سے یہ عبدیت کا تقاضا ہے، ایک اعتبار سے یہ رسالت کا فریضہ ہے. وہ جس کے لیے رسول آتے رہے اور جس کو اب کلیکٹیولی امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب رسول کوئی نہیں آئے گا، کتاب تمہارے پاس سے پہنچاؤ اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرو. یہ ہے مفہوم جس میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا، سورہ حج میں بھی آیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول مصطفیٰ ہے، اے امت تم مجتبا ہو، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. کس لیے چن لیا؟ رسولوں کو کس لیے چنا؟ تمہیں کیوں چنا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول حجت قائم کر دے تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی. تو ایک ہے عام، ایک شخص کی انفرادی حیثیت میں ذمہ داری، ایک ہے امتی رسول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری، جو آپ نے آخری خطبے میں منتقی کی ہے باقاعدہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے. جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی لوگ آگے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور وہ بھی آگے جو دنیا میں آئیں گے تا قیام قیامت، ان تک یہ حجت قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اس لیول پر ایک بات سمجھنی ہے. اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ جو میں نے یہاں گنوایا ہے معاملہ، علماء اور صوفیاء، علماء حق صوفیاء حق، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، چاہے انسٹیٹیوشنز کے درجے میں نہیں، یہ کام کر رہے ہیں، دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، خطبہ، یہ کام کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی منظم شکل، منظم ادارے کی صورت میں نہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے درسگاہیں ہیں، کہ ان سے وہی قال اللہ و قال رسول منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. چلیے یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ اب سیاسی جماعت بن چکی ہے، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی یا فار دیٹ میٹر اخوان یا کوئی اور دوسرے ممالک میں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تبلیغ دعوت کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. لیکن اس جگہ پر ایک بہت بڑی تحریک اس دور میں تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، کیونکہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی جماعت. اب انہوں نے اس کو کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے، خود بھی قبول کر لیا، ورنہ بہت عرصے تک وہ اس کی نفی کرتے رہے. کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، یہ ہمارے اوپر خامخواہ لوگوں نے لیبل چسپاں کیا. یہ ان کا ایک بات رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں. اس میں یہ کہ کسی کو فائدہ بھی پہنچ جائے، کسی بھائی کو، تو وہ نکلتے ہیں. وہ چلا ہے، صوفیا کا چلا ایک جگہ بیٹھ کر ہے، ان کا چلا جو ہے وہ ایک حرکت کے اندر ہے. باقی وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہوتا، نماز باجماعت ہوگی، کچھ نہ کچھ ذکر، کچھ رات کو جاگنے کا خود بخود ہی ایک معمول ہو جائے گا. مسجد میں سو رہے ہیں، 15 افراد کی جماعت ہے، 10 جاگ رہے ہیں تو 11واں خود ہی خود جاگے گا. پھر رات کو جلدی سو جانا ہے تو صبح اٹھنا بھی آسان ہے، رات کو پچھلے پہر. تو یہ ایک ماحول کریٹ کر کے وہ اپنی اصلاح کا معاملہ. لیکن بہرحال اب انہوں نے تبلیغی کا لفظ خود اپنے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور بہرحال دنیا میں وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تبلیغ کے لیول پر، اور اتنی بڑی تحریک ہے کہ صوفیہ کی، کیونکہ اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ کسی زمانے میں، جبکہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ بہت بیدار تھا اور چاق و چوبند تھا اور ایکٹیو تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیمانے کا مسئلہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ تاریخ میں نظر نہیں آتی اتنی بڑی حرکت، جتنی بڑی حرکت کے اس وقت تبلیغی جماعت کے عنوان سے ہو رہی ہے. 25-25 لاکھ افراد جمع ہو جاتے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ اتنی تعداد میں بھی لوگ آ جاتے. ایک مرتبہ بھوپال میں اجتماع ہوا، بی بی سی نے اس کو اناؤنس کیا کہ 25 لاکھ کی وہاں پہ لوگوں کی شمولیت تھی، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے اعلان ہے نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے 10 لاکھ آدمی تھے، 25 نہیں تھے. تو اس طریقے سے، لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں تو میں نے سنا ہے کہ واقعتاً 25 تک کی بھی بات پہنچتی. اب اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے. پہلی بات اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کیجیے، ہمارے نزدیک تبلیغ کا اصل موضوع ہے قرآن. انہوں نے اس کو اس کا مرکز و محور نہیں بنایا، یہ طریق نبوت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے. تبلیغ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے قرآن کے حوالے سے آیا ہے، خود قرآن میں آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اس سے مراد تو قرآن ہے، تبلیغ قرآن. نمبر 2، بلغوا عنی ولو آیتن، حدیث ہے، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. اور اس تبلیغ کے لیے جو میں نے باقی الفاظ استعمال کیے، انذار، انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن مجید میں حکم دیا گیا. لتبشر بہ المتقین، اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دو تقویٰ والوں کو، یہ تبشیر آ گئی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے، یہ تذکیر آ گئی. واس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، واس تو یہ ہے قرآن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے، جو کہ وہاں نہیں ہے. فدائی کی ترغیب ہے، یا بہرحال وہ 6 باتوں کے حوالے سے واعظ ہے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، قصص ہیں، کچھ اسی طرح کی جیسے صوفیہ کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں، غیر مستند یا وہ ضعیف روایات، وہ جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، کہ وائز کا کام رہ گیا ہے ضعیف روایات اور شاذ اور مرسل جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے واعظ کہنا، حالانکہ سب سے بڑا واعظ قرآن ہے. تو پہلا اختلاف تو یہاں ہوا ہمارا. دوسرا اختلاف دعوت. اس دعوت کو یوں سمجھیے کہ دعوت کے میں نے جو آیت پڑھی تھی، یہ 3 لیول ہیں دعوت کے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سوسائٹی کے اس طبقے کو بھی تو دعوت دینی ہے جس کو ہم نے نشأۃ ثانیہ میں پڑھا ہے، جو اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہے کہ پہلے اس کی عقل کی گتھیاں حل کی جائیں، اینڈ بائی دیئر ویری نیچر دے آر موسٹ انفلوئنشل ان دی سوسائٹی، سوسائٹی پیروی انہی کی کرتی ہے، ذوی العقول کی کرتی. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں، کوئی توجہ نہیں، ضرورت کا بھی احساس نہیں. وہ شاید حکمت سمجھتے ہیں حکمت عملی، حکمت عملی کے لیے بھی لفظ حکمت ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ عملاً اس کا بھی التزام نہیں کرتے. ایک آدمی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، راہ چلتے کو روک لیا ہے، اب وہ سخت ریزنٹ کر رہا ہے، دروازے پر دستک دے دیا ہے، وہ اپنی کسی بہت ہی یعنی ضروری کام میں ہے لیکن اسے اب گھیرے کھڑے ہوئے ہیں، تو حکمت عملی بھی اس کو جس طریقے سے ملوز رکھی چاہیے وہ نہیں کرتے. لیکن یہاں میری مراد وہ حکمت عملی نہیں، بالحکمہ وسٹم، وہ حکمت جسے کہا گیا ہے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تیسری چیز جسے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بڑی اسپیشلائز جاب ہے در حقیقت، وہ ہے جدال بالحسنہ. یہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اور اسی میں مباہلہ ہوتا ہے آخری چوٹی کی شے، مباہلہ جو ہے ثم نبتہل، یہ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. یہ ہے اسپیشلائز جاب کہ کسی خاص گمراہی کے جو بھی مبلغین ہیں، پرچارک ہیں، ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے، ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس، تاکہ ان کے جو غلط اثرات پھیل سکتے ہیں عوام میں اس کا سبب باب ہو. عیسائی مبلغین یا مبشرین یا مناظرین، آریہ سماجی جب ابھرے تھے، یا اسی طریقے سے اب قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، ان میں جو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے، جیسے اب احمد دیدار صاحب عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے اس کے ساتھ موعظہ حسنہ بھی ہمارے نزدیک قرآن مجید کے حوالے سے ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ حکمت، حکمت قرآنی، اس کو اس لیول پر پیش کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت کا آپ کا جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے اس کے لیے بھی کچھ مواد ہو اور اس کو بھی کیٹر کر سکیں، اس کے لیے جو ہمارا یہ سارا انجمن اور حکمت قرآن اور یہ قرآن کالج اور یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ، یہ سارا نظام ان کے ہاں یہ بھی سرے سے نہیں ہے. ویسے تو یہ کہ ہم بھی کوئی ابھی شے ایسی پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوشش، یہ دو جہد، اس کی اہمیت کا احساس، اس کے لیے پنیری، قرآن کالج کی پنیری لگا رہے ہیں، دیکھیے اللہ کرے. لیکن ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل. تیسری چیز اس میں سے نہیں، انل منکر کا فقدان، صرف فضائل کی تعلیم اور تبلیغ. اور اب تو باقاعدہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرات کہ جی اسی سے ہو جاتا ہے بس سب، نہیں منکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے صرف شاعری کے لیے صرف لفظ ایڈ کیا ہے، حالانکہ 9-10 مقامات قرآن مجید کے جہاں یہ ایک وحدت کی شکل میں آتی ہے. حضور کی شان آئی ہے سورہ اعراف میں، تو وہاں بھی دونوں لفظ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. امت کے لیے دو دفعہ سورہ آل عمران میں آیا، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر اگر حضرت لقمان نے کہا ہے تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر سورہ توبہ میں آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 112 میں وہ جو 9 صفات آئی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ ساری چیزیں کہاں لے جائیں؟ بلکہ ایسی متعدد روایات میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی، روایات ہیں، احادیث، وہ قرآن کی آیات جن میں کہ نہیں عن المنکر پر زور دیتا ہے. لولا ینہاہم ربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. تو یہ تو وہاں ہے، قالوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ فانجینا الذین ینہون عن السوء. ہم نے بچایا ان کو جو کہ روکتے تھے بدی سے. تو یہ ہے در حقیقت تیسرا پوائنٹ، اور چوتھا پوائنٹ اسی کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ اگلی بحث جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں سرے سے. اب یہ البتہ تازہ خبریں جو ہیں ان کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ کرے یہ بات آگے بڑھے, کہ ہماری بھی منزل وہی ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعتاً. اگرچہ میں اب ان کی کوئی بڑے اجتماعات میں تو شرکت نہیں کر پا رہا, لیکن کچھ روایات اور کچھ اس طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں. بہرحال یہ ہے ہمارے اس فرائض دینی میں, جس کو میں پہلے سیکنڈ لیول کہتا تھا, اب تھرڈ کہہ رہا ہوں. لیکن پہلا تو یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. دوسرا, ادخلوا فی السلم کافہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عبادت, اعبدوا اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بلغ ما انزل الیک من ربک, ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا ولتکن منکم امۃ یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تیسری منزل وہ ہے کہ جو بالکل ذہنوں سے نکل گئی تھی, اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, تھوڑا عرصہ نہیں ہے, دو چار برس کی بات نہیں, نصف صدی کا بھی نہیں, یہ تو لگ بھگ یوں سمجھیے کہ دس بارہ صدیوں کا مسئلہ ہے, بلکہ زائد. خلافت راشدہ کے اختتام کے فوراً بعد دو تین اٹمپٹس ہوئی ہیں, ان میں ناکامی ہو گئی, اس کے بعد سے وہ کھاتا ہی بند ہے. اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اسباب کیا کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. لہذا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, جو چیز ذہن سے اوجل ہو جائے پھر اس کے مقتضیات, اس کے تقاضے, وہ سب اوجل. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, یہ تصور جو ہے در حقیقت یہ اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے وہ احیائی تحریکیں جنہیں ہم کہتے ہیں, انہوں نے مسجومی سے لے کر اخوان تک. لیکن اس بر عظیم پاک و ہند میں اس کے داعی اول مولانا ابوالکلام آزاد اور داعی دوم مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی, مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی حزب اللہ, جو ہمارے خیال میں خیر وہ تو ڈنکے کی چوٹ ہی چھوڑ گئے تھے, اگرچہ ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں اب بھی کہ نہیں وہ اسی کام میں لگے رہے, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر کبھی یہ نہیں کہا. وہ تو سن 20 کے بعد پھر انہوں نے نہ حزب اللہ کا نام لیا نہ اس طرح کی باتیں کی. مولانا مودودی نے پیترا بدلا, لائن بدلی, لیکن یہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جو ہے کوئی چھوڑ دیا اس راستے کو. اور در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ گئے ہیں, تو اس جگہ پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اس کی اصطلاحات تکبیر رب, ربک فکبر, ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ, لیقوم الناس بالقسط, وانزلنا الحدید. اے لائق رحمۃ اللہ, یہ حدیث کی اصطلاح ہے. لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے. لیکون الدین کلہ للہ, دین پورا کا پورا اللہ ہی کے تابع ہو جائے, اللہ ہی کے حکم کے نیچے ہو جائے, اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اور مزید اصطلاحات, حکومت الہیہ کا قیام, نظام اسلامی کا قیام, یا وہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے 12 برس پہلے نعرہ لگا تھا, نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے در حقیقت یہ فورتھ لیول جسے اب میں کہہ رہا ہوں, چوٹی ضرورت السلام ہے اس کی. میں نے ایک کام کیا تھا کہ جو سب نے ہی مانا تھا کہ واقعتاً یہ کہ اس کی شاید کوئی نظیر دنیا میں موجود نہ ہو, اور وہ کام یہ تھا کہ یہ تصور فرائض دینی میں نے 6-7 صفحے اس پر اپنے ذہن کو کرتاس پر منتقل کیا, 6-7 صفحوں میں, اور اس ملک کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور اس پر تنقید کیجئے یا اس کی تصویب کیجئے, جو بھی آپ کہیں. اور اس وقت تک جتنی بھیڑیں میرے پاس جمع ہوئی تھیں میں نے وہ ان کے سامنے لا کر بٹھا دی تھی. سالانہ اجتماع تھا ہمارا تنظیم کا کہ یہ حاضر ہیں اب آپ ان سے کہیے. اور 6 دن ہمارے یہ محاضرات چلے اور میں صرف سامع کی حیثیت سے رہا, کسی سے کوئی سوال نہیں, کسی سے کوئی گفتگو نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی نزاع نہیں. صرف ایک صاحب سے ایک سوال کیا تھا میں نے, وہ بھی اجازت لے کر, باقی نہیں. وہ بھی سوال تھا صرف, انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا. یہ نہیں کوئی بحث ہو. تو یہ سب نے مانا تھا اس وقت کہ واقعتاً یہ کام آج تک نہیں ہوا. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ کشادہ نہ ہو, بند رہے, ہماری ہی ہماری بات, ایک ہی کنویں کا میڈک بن کر آدمی رہے, ہم ہی ہم ہیں, انا ولا غیری, ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. اس سے وہ جذبہ پروان چڑھتا ہے, آدمی کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, یوفوریا ہوتا ہے اس کے اندر, اندر ہی اندر اپنے بارے میں ایک احساس کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کسی کے کیے ہوا ہی نہیں. تو لہذا اگر اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر دائیں بائیں, ہاں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں, سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی امیر بھی تھا, ایسی باتیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ خاص احساس جو ہوتا ہے اپنا, اپنی ذات کا, اپنے طرفوں کا, اپنا یوفوریا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تصور یہی ہو کہ یہ تو آسمان سے ہم پر ہی ٹپکی ہے, براہ راست ہمیں الہام ہوا ہے, اور تو کسی کے پاس یہ بات آئی نہیں تھی. اور وہی اپنے حلقے کے اندر جو ہے انہیں مصروف رکھو کہ کسی اور کی نہ بات سنیں نہ کسی کی کتاب پڑھیں, اس کے برعکس یہ معاملہ ہے. میں نے کانفرنس سے شروع کی تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا. تو یہ وقت کی چونکہ ہمیں بہت تو اب کمی پڑتی نظر آ رہی ہے, تو میں آپ حضرات کو وہ خط جو میں نے علماء کو بھیجا تھا اپنے اس تصور کے ساتھ, وہ میں آپ کو پڑھ کے اس کو سنا دیتا ہوں وقفے سے قبل. میں آج پڑھ رہا تھا اس کو صبح, افسوس ہے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس نہیں نکلا. بہرحال یہ 1985 کا پرچہ ہے میثاق, اور ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوا تھا 23-28 مارچ, یہ 6 دن کا تھا اجتماع ہمارا. صبح ہمارے تنظیمی اجتماعات ہوتے تھے اور شام کو پھر یہ محاضرات قرآنی کا عنوان ہم نے یہی بنایا تھا, قرآن کا تصور فرائض دینی. وہ میں نے لکھ کر جو ہے وہ خط, خط کورنگ لیٹر کے ساتھ یہ وہ بھیج دیا تھا مسودہ. اس مسودے کو تو پھر پڑھیں گے. میں نے خود چونکہ آج پڑھا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہماری بہت ہی جامع ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھنے والی تحریر ہے. اسے ہمیں اب ایک چھوٹے سے 8 صفحے کے یا 8 ورقے کے جو بھی ہو, جتنا بھی ہو, اس کو بنا کر اور زیادہ تعداد میں چھاپنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر ساتھی جو ہے اس کے حوالے سے خود اپنے ذہن کو بھی بار بار جو ہے وہ اس کے جائزہ لیتا رہے. لیکن اس وقت صرف خط سن لیجیے. محترم و مکرم جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی, جناب کے علم میں ہے کہ راقم الحروف اللہ کی کتاب حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور اس کے دین متین کا ایک حقیر خادم ہے. اس نے ایک انجمن, مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے 1972 میں قائم کی تھی, جس کا وہ تاحیات صدر ہے. کسی چیز کو چھپایا نہیں میں نے. اور ایک دینی جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے 1975 میں قائم کی تھی, جس کا وہ امیر ہے. انجمن کے جملہ وابستگان اور تنظیم کے تمام شرکا ظاہر ہے کہ راقم ہی کے دروس قرآن اور تحریروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر راقم کے معاون و مددگار بنے. لیکن الحمدللہ کہ راقم کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے رفقاء و معاونین کو صرف اپنے ہی فہم و فکر کے حصار میں محصور نہ رکھوں, بلکہ وسیع تر حلقے سے ذہنی و فکری استفادے کی تلقین بھی کروں اور اس کے مواقع بھی پیدا کروں. چنانچہ انجمن کے زیر اہتمام جو سالانہ قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا ہے, اور ان میں جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام اور اصحاب علم و فضل حصہ لیتے رہے ہیں, تو اس سے دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی پیش نظر رہا ہے کہ وابستگان انجمن اور رفقائے تنظیم کا ذہنی افق وسیع ہو اور وہ جس راہ پر چلے علی وجہ البصیرت چلے. آئندہ ماہ 23-28 مارچ 1985 ایسا ہی موقع آ رہا ہے. چنانچہ ان ایام میں انشاءاللہ العزیز قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں تنظیم اسلامی پاکستان کے رفقاء کے خصوصی اجتماعات ہوں گے, اور روزانہ بعد نماز مغرب انجمن کے زیر اہتمام محاضرات قرآنی کے عنوان سے عمومی اجلاس ہوں گے. اس موقع پر محاضرات قرآنی کے ضمن میں راقم نے طے کیا ہے کہ اصحاب علم و فضل کو اپنے دینی فکر بالخصوص تصور فرائض دینی پر تنقید کی دعوت دے، تاکہ اگر انہیں اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی فرمائیں، بصورت دیگر تائید و تصویب سے نوازیں۔ اس مقصد کے لیے راکم نے اپنی دینی سوچ، خصوصاً اپنے تصور فرائض دینی کا ایک خلاصہ مرتب کیا ہے، جو جناب کی خدمت میں اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے۔ جناب سے درخواست ہے کہ اس کا بغور مطالعہ فرما کر جناب پسند فرمائیں تو اس پر بحثیت مجموعی خطاب فرمائیں، اور مناسب خیال فرمائیں تو اس کے کسی ایک جز کو اپنے خطاب کے لیے منتخب فرما لیں۔ مزید گزارش ہے کہ اگر جناب اپنے خیالات کا تحریراً پیش کر سکیں تو راقیم اور اس کے رفقاء کے مستقل استفادے کی صورت بن جائے گی، اور تقریر اگر اس کا خلاصہ جناب خود مرتب فرما دیں گے تب بھی افادیت زیادہ ہوگی، تاہم آپ کی شمولیت ہمارے لیے ہر حال میں مفید ہوگی۔ جیسے کہ جناب منسلکہ اوراق میں ملاحظہ فرما لیں گے، راقم کا تصور فرائض دینی 6 عنوانات کے ذیل میں درج ہے، 3 اساسی فرائض اور 3 ان کے لوازم۔ ادھر محاضرات بھی انشاءاللہ 6 یوم جاری رہیں گے، بنا بری مناسب تقسیم یہ رہے گی کہ روزانہ ایک ایک عنوان زیر بحث آئے، چنانچہ اگر جناب ان میں سے کسی ایک عنوان پر اظہار خیال فرمانا چاہے تو اگر دنوں کی ترتیب کے لحاظ سے پروگرام بنا لیں تو انسب ہوگا، اگر بحثیت مجموعی پورے تصور فرائض پر گفتگو کرنی مقصود ہو تو وہ کسی بھی دن کی جا سکے گی۔ بہرحال اس ضمن میں کوئی چیز بھی شرط کے درجے میں نہیں۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز سوائے ایک وقت کی پابندی کے اور کوئی پابندی کسی مقرر پر نہیں ہوگی، اور آزادانہ اظہار خیال کا پورا موقع ہوگا۔ اور یہاں ہوا ہے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے میرا، استہزاء بھی کیا ہے، فکرے بھی چست کیے ہیں میرے اپنے تنظیم کے لوگوں کے سامنے، اور ہم نے سنا ہے، خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اس زمن میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ ان اجتماعات میں راقم خود بھی سراپا گوش رہے گا اور امکانی حد تک استفادے کی کوشش کرے گا، اور صورت ہرگز کسی بحث مباحثے کی نہیں بنے گی۔ یہ ہم نے پہلے سے ضمانت دے دی تھی کہ یہ نہیں کہ اب وہ کوئی بات کہیں اور ہم پھر اس کا توڑ شروع کر دیں، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں ان کی بات سامنے آ جائے اور رفقا کے سامنے آ جائے۔ آخر میں جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گوناگوں مصروفیات اور تمام تر مشاغل کے باوجود اس کام کے لیے ضرور وقت نکالیں، اس لیے کہ کسی دینی خدمت و تحریک کی بر وقت رہنمائی، خصوصاً جبکہ اس کا محرک و داعی خود اس کے لیے مستدعی ہو، ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ بصورت دیگر میں اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ پر ایک حجت قائم ہو جائے گی کہ میں نے تو رہنمائی چاہی تھی، جناب ہی نے توجہ نہ فرمائی، فقط والسلام مع الاکرام۔ یہ خط تھا جو میں نے بھیجا تھا مولانا سید حامد میاں صاحب لاہور، مولانا عبداللہ انور صاحب لاہور، مولانا محمد مالک کاندھلوی صاحب لاہور۔ اب یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں۔ حافظ عبد القادر صاحب روپڑی لاہور، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب لاہور، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب وہ بھی فوت ہو چکے، مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی صاحب ان کا بھی انتقال ہو چکا، مولانا محمد متین ہاشمی صاحب لاہور، مولانا سعید الرحمان علوی صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مفتی غلام سرور صاحب، علامہ محمود احمد رضوی صاحب، جناب نعیم صدیقی صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب، مولانا اسد گیلانی صاحب، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب، جسٹس بل غلام علی صاحب، حافظ عبد الرحمان صاحب مدنی، مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی کراچی، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کراچی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا محمد اسحاق صاحب روپڑی، مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کراچی، مولانا محمد تحسین صاحب کراچی، مولانا عبد الوکیل صاحب خطیب، ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی، مولانا منتخب الحق قادری صاحب کراچی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کراچی، مولانا مفتی ولی حسن صاحب کراچی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب حیدرآباد، شاہ بدیع الدین پیر آف جھنڈا سندھ، مولانا احمد سعید کاظمی صاحب ملتان، مولانا محمد اظہر صاحب ملتان، مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب فیصل آباد، مفتی سیاح الدین کاکا خیل صاحب فیصل آباد، مولانا عبدالغفار حسن صاحب فیصل آباد، جناب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات، مولانا محمد طاہر صاحب پنچ پیر، مولانا محی الدین لکھوی صاحب اوکاڑہ، مولانا گوہر الرحمان صاحب مردان، مولانا خان محمد صاحب میاں والی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب سرگودھا، مولانا سبیع الحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اکوڑا خٹک، مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب ضلع بنو، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب لکھنؤ، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب لکھنؤ، مولانا تقی امینی صاحب علی گڑھ، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلی، مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی، مولانا عبد الکریم پاریک صاحب ناگپور، قاری قطب الدین صاحب حیدرآباد، جناب شمس پیرزادہ صاحب بمبئی، قاری عبد الحریم صاحب حیدرآباد، مولانا اللہ بخش ایاز ملکانوی صاحب ملتان، قاری تقی الدین صاحب حیدرآباد، ان حضرات کو یہ بھیجا گیا تھا. وہ جو ہے انشاءاللہ اب لفظ بلفظ ہم پڑھیں گے اس وقفے کے بعد، وہ جو میرا جو تحریر جو میری ہے جو میں نے اس خط کے ساتھ بھیجی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.